بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرة الأرض والسماء وبه يملا الله الارض قسطا وعدلا كما ملا الظلم وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات
اللهم صل على محمد
حضرات محترم ہماری گفتگو استقبال امام زمانہ کے حوالے سے ہو رہی ہے اور کچھ بنیادی تصورات ہیں جو مکتب تشیع کی تعلیمات میں بہت اہم ہیں ان کا بہت گہرا تعلق امام زمانہ سے ہے جن میں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تصور ولایت دوسری چیز ہے عزاداری ولایت اس بات کے لیے ہے کہ ہر دور کے ہر شیعہ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ حق پر ہے عزاداری سید الشہداء کی علی الخصوص اور اہل بیت اطہار کی بالعموم مظلومیت کو بیان کرنے کا نام ہے اس کے اوپر آنسو بہانے کا نام ہے اس کو محسوس کرنے کا نام ہے اور ظالم سے نفرت اور بیداری کا اعلان ہے تیسری چیز تیسرا تصور جس پہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے انتظار کہ انتظار کا تصور دیا گیا ہے شیعوں کہ انتظار کرو انتظار کا مطلب یہ ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں انتظار دراصل امید کا نام ہے ہر دور کے شیعوں کو امید دلائی گئی ہے کہ وہ نا امید نہ ہوں وہ مایوس نہ ہوں کیونکہ شیعوں کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ حالات بہت سخت گزرے ہیں اور مکتب تشیع کو بہت زیادہ مشکلات اور مصائب کا سامنا تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے لیکن ان تمام مشکلات اور مصائب سے گزر کے جو یہ مکتب یہاں تک پہنچا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ تشیع کے اندر مایوسی نہیں ہے بلکہ مقابلہ اور مقاومت کی روح ہے اس کے اندر اس پہ پورا ایک اشرہ میں نے خود پڑھا ہے کہ مکتب تشیع مقاومت کا مکتب ہے مقابلے کا راستہ ہے دیکھیں قومیں دنیا کے اندر بہت ساری آئیں اور چلی گئیں ایسا نہیں ہے کہ جو قوم ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی باقی تو وہ قومیں رہتی ہیں کہ جن کے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو سروائیول کے لیے ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے ریزسٹنس مقاومت مقابلہ اگر آپ مقابلے سے دستبردار ہو جائیں گے ہار جائیں گے آپ دیکھیں جس طرح ایک مقابلہ ہوتا ہے نا ریسلنگ کا مقابلہ اس کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے بعض اوقات کوئی ریسلر ہے وہ بہت پٹتا ہے اس کو بہت مارتے ہیں مار مار کے ایسا لگتا ہے وہ مر چکا ہے تو جب وہ مر چکا مرتا تو نہیں ہے لیکن وہ ادھوا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو جو ریفری ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہتا ہے 1 2 3 یعنی وہ چانس دیتا ہے اس کو کہ بھائی اٹھنا چاہتے ہو تو اٹھو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلہ کرو، اگر 1 اور 2 اور 3 کے اوپر وہ نہ اٹھے تو کیا ہوگا؟ پھر دوسرا ریسلر جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا۔ لیکن وہ جو گر چکا ہے، جو پٹ چکا ہے، جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے شاید مر چکا ہے، وہ اگر پہلے کاؤنٹ پہ نہیں، دوسرے کاؤنٹ پہ نہیں، تیسرے کاؤنٹ کے اوپر بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یا بعض اوقات وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس طرح، تو یہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں ابھی اس مقابلے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، یعنی میں شکست کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا اور میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ریفری پھر اس کو ایک موقع دیتا ہے، اس کو کہتا ہے اچھا اٹھو مقابلہ کرو۔ تو قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی قوم اگر بہت پٹ رہی ہو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ختم ہو گئی وہ یا ہار گئی وہ، دیکھنا یہ ہے کہ کہیں وہ قوم مقابلے سے دستبردار تو نہیں ہو گئی، یعنی اس نے شکست تسلیم تو نہیں کر لیا۔ اگر اس نے شکست تسلیم نہیں کیا، اگر وہ قوم کہتی ہے نہیں مجھے مقابلہ کرنا ہے، مجھے مقاومت کا راستہ اختیار کرنا ہے، میں شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، تو پھر تاریخ اس کو ایک موقع دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آؤ مقابلہ کرو، دوبارہ اٹھ کھڑے ہو۔ اور بارہا ایسا ہوا ہے، ایسے میچز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ جو بہت پٹا تھا اس کو ایسا موقع ملا کہ وہی جیت گیا اور دوسرا ہار گیا، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ تو یہ کیا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو بہت پٹا وہ مقابلے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ قومیں جو مقابلے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں بلکہ مقابلہ اور مقاومت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتی ہیں، انہی کو تاریخ موقع دیتی ہے۔ جو شکست تسلیم کر لے، صرف پٹنا کافی نہیں ہے، مرنا کافی نہیں ہے، لیکن ریزسٹ کرنا، مقابلہ کرنا، مقاومت کے راستے کو اختیار کرنا، یہی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے کہا نا کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلۃ، یہ دعی ابن الدعی ابن زیاد کے لیے تھا کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا، بین السلۃ والذلۃ، ایک طرف ہے سلہ، سلہ کہتے ہیں تلوار کو، سلہ یعنی تلوار، تلوار مقابلے کی علامت ہے، تلوار مقابلے کی علامت ہے، ایک طرف ہے تلوار، دوسری طرف ہے ذلت، یعنی مقابلے کے لیے آ جاؤ یا ذلت آمیز زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، دو آپشنز ہیں۔ تو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا، یا مقابلے پہ آ جاؤں میں یا ذلت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو سید الشہداء کا نعرہ کیا تھا؟ سید الشہداء نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور، ذلت کو ہم اختیار نہیں کریں گے، ذلت مرد آباد، ذلت نہیں چاہیے مجھے۔ ذلت نہیں چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ ذلت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مقابلے کا راستہ اختیار کریں گے، مقاومت کا راستہ اختیار کریں گے، مقابلے کا راستہ اختیار کریں گے، مقاومت کا راستہ۔ تو سید الشہداء کا راستہ مقاومت کا راستہ ہے، مقابلے کا راستہ ہے، تشیع کا راستہ بھی تاریخ میں ہمیشہ مقابلے کا راستہ رہا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، حالات تو قوموں پہ آتے رہتے ہیں، سخت ترین حالات آتے رہتے ہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھ لیں، بعض قوموں کی حالت کیا تھی، جاپان کو دیکھ لیں جن پر ایٹم بم گرایا گیا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ جاپان آج اس مقام پر ہوگا جس قوم پر 2 ایٹم بم گرا دیا گیا؟ دنیا میں عورتوں کو ایسی قوم نہیں ہے جس پر ایٹم بم گرایا گیا ہو، ایک واحد قوم ہے دنیا کی جاپان جس پر ایٹم بم گرایا گیا۔ تو کیا پوزیشن، جرمنی کی کیا پوزیشن تھی، اور بہت سارے ممالک کی مثال دی جا سکتی ہے جو موجودہ دور کی، تو گزشتہ ادوار میں بھی ایسا ہی ہے، ہر دور میں جو ہسٹری آف فلاسفی آف ہسٹری ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اسی کے مطابق قومیں سروائیو کرتی ہیں، اسی کے مطابق قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو قوموں کی تاریخ ایسی ہے، تشیعوں کی تاریخ بھی ایسی ہے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے تشیعوں کا چہرہ آیا، لوگ نہیں جانتے تھے پہلے شیعہ کون ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ عالم اسلام کی نمائندگی وہی کر رہے ہیں جو میجورٹی میں ہے ظاہر ہے. لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو حیران ہو گئے لوگ کہ یہ کون سی قوم ہے انقلاب لانے والی قوم. تو نئے سرے سے ریسرچ شروع ہوئی, نئے سرے سے اس کے اوپر اسٹڈی شروع ہوئی. ڈاکٹر حسین محمد جعفری میرے استاد تھے, محروم ہو گئے خدا غنی کا رحمت کرے. ان کی کتاب ہے اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام, جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو انہوں نے لندن میں کیا, اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا, تاریخ تشیع کے نام سے شاید. تو وہ کہتے ہیں ان دنوں میں امریکہ میں تھا جب کہ ایران میں انقلاب آیا, تو جو بڑے بڑے اسکالرس تھے یونیورسٹیز کے وہ مجھ سے پوچھتے تھے, کیونکہ میری کتاب تھی شیعہ کے اوپر, تو پوچھتے تھے کہ یہ شیعہ کیا ہوتے ہیں. پھر مجھے دعوت دی جاتی تھی کہ آ کے لیکچر دوں میں مختلف جگہوں پہ, یونیورسٹیز میں, سیمینار میں, کانفرنسز میں, کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں ذرا آپ بتائیے, آپ نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے, پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا ہے. تو کہہ لیں گے میں نے کافی لیکچرز دیے ان دنوں. دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ شیعہ کون. اسرائیل میں ایک کانفرنس ہوئی اسی موضوع پہ کہ شیعہ کون ہوتے ہیں اور شیعہ کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آ گیا. تو ایک بہت بڑے اسکالر نے مقالہ پیش کیا, اس نے کہا کہ شیعہ وہ ہیں جو دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دو پروں سے اڑتے ہیں, دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دو پروں سے اڑتے ہیں. تو دو پر تو ہر پرندے کے ہوتے ہیں, دو آنکھیں ہر انسان کی ہوتی ہیں. لیکن اس نے کہا کہ ان میں سے ایک آنکھ سرخ ہے, ایک آنکھ سبز ہے, ایک پر سرخ ہے اور ایک پر سبز ہے. یہ سرخ آنکھ اور سرخ پر جو ہے یہ ان کی تاریخ کے اندر شہادتوں کی داستان ہے, لٹتے رہے, پٹتے رہے, کٹتے رہے, سادات کے قتل کر کے ان کے خون سے بغداد کی دیوار اٹھا لی گئی, سب ہے نا واقعات, یہ سارے واقعات غلط نہیں ہیں, صحیح ہیں. لیکن صرف یہی نہیں ہے, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے سبز. سبز کیا ہے؟ سبز یہ ہے کہ شیعوں کو ایک ایسا تصور دیا گیا ہے, انتظار امام کا تصور, کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود یہ کبھی مایوس نہیں ہوتے, ان کو ایک امید کی کرن دکھائی گئی ہے. تو تشیع کا جو ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر آپٹیمسٹک اپروچ ہے, پیسیمسٹک اپروچ نہیں, مایوسی والی اپروچ نہیں, امید والی اپروچ, اور یہ انتظار امام سے. اور انتظار کا مطلب ہی یہی ہے, انتظار کا مطلب مایوسی نہیں ہے, انتظار کا مطلب نا امیدی نہیں ہے. یوں ہی تو نہیں کہا گیا کہ افضل العباد الانتظار الفرج, بہترین عبادت انتظار فرج, بہترین عبادت. بظاہر تو بہترین عبادت نماز ہے, بظاہر تو بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے, بہترین عبادت طواف کعبہ ہے. پھر یہ انتظار کیسے بہترین عبادت ہے؟ انتظار کا مطلب اگر صرف یہی ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں, اگر ہی انتظار کا مطلب ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ کے گھر میں بیٹھا رہے اور انتظار کرتا رہے کہ امام آئیں گے تب گھر سے نکلیں گے, اگر انتظار کا یہی مطلب ہے تو وہ بہترین عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انتظار جس کے اندر مایوسی ہو وہ بہترین عبادت تو نہیں ہو سکتا. ایک انسان ہے, بیمار ہو گیا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا بس یہ اب دو مہینے چلیں گے, چھ مہینے چلیں گے, جو بھی ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے ان کا, اس کو بھی پتہ چل گیا. اب جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ اس کے دن زیادہ ہے نہیں دنیا میں. ایک مجرم میں عدالت نے کہہ دیا اس کو پھانسی دے دی جائے, اس کا ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا, ڈیٹ مقرر ہو گئی, فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ٹانگ دیا جائے گا. جیسے جیسے وہ دن قریب آتا جائے گا اس کی مایوسی بڑھتی جائے گی, وہ بھی انتظار میں ہے, وہ اس دن کا انتظار کر رہا ہے جس دن اس کا چراغ حیات گل ہونے والا ہے. تو یہ انتظار مایوسی والا انتظار ہے, یہ بہترین عبادت تو نہیں ہو سکتا نا. بہترین عبادت سے مراد یہ ہے کہ وہ انتظار جس کے ساتھ امید ہے, امید ہے. ایک طالب علم جس نے اچھا امتحان دیا ہے اس کو امید ہے کہ میرا رزلٹ آئے گا تو میں اگلی کلاس میں جاؤں گا, وہ امید کے ساتھ انتظار کر رہا ہے, کہ جیسے رزلٹ آئے گا اگلی کلاس میں جاؤں گا میں، یہ امید والا انتظار ہے. لیکن امام زمانہ کا انتظار یہ والا انتظار بھی نہیں ہے، امتحان دے کے بیٹھ جانے والا انتظار، کیونکہ امتحان دینے کے بعد طالب علم کچھ کر نہیں سکتا، جو دے دیا وہ دے دیا، اچھا امتحان دیا تو انتظار میں ہے کہ اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ، خراب امتحان دیا ہے تو مایوس ہو رہا ہے کہ خراب امتحان دے کر آیا، کچھ کر نہیں سکتا. لیکن کچھ انتظار کی شکلیں وہ ہیں کہ جس میں صرف امید نہیں ہے، امید کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ہے، عمل بھی ہے. ایک کسان فصل کاٹنے کا انتظار کرتا ہے، اس نے فصل لگائی ہے، اس نے ہل چلایا ہے، اس نے پانی ڈالا ہے، اس نے بیج ڈالا ہے، اس نے کھاد ڈالی ہے، اس نے کیئر کیا ہے، اب وہ فصل تیار ہو گئی ہے، اب وہ فصل کاٹنے کا جب دن آنے والا ہے اس کا انتظار پہلے سے کرتا ہے وہ، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا، اس کی تیاری کرتا ہے، آلات اوزار تیاری، اس تیاری کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا ہے. امام زمانہ کا انتظار بھی تیاری والا انتظار ہے، عمل والا انتظار ہے، حرکت والا انتظار ہے، فقط امید نہیں ہے، فقط امید نہیں ہے. جو لوگ صرف امید کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ان کا اصل میں کانسیپٹ درست نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اصل میں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یا غور نہیں کیا کبھی انہوں نے کہ بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ انقلاب ہے کہ جس میں پوری دنیا میں آپ ایک نظام، عادلانہ نظام قائم کرنے کا پروجیکٹ، ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا پر ایک عادلانہ نظام قائم کرنا ہے، اور دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، دنیا کا نظام فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جو کمزور بنا دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے، ان کو لیڈرشپ عطا کرے. خدا کہہ رہا ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے. پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں زمین کے وارث اس وقت فاسق و فاجر بندے. پوری دنیا میں آپ ایک نظام لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، جب امام آئیں گے تو وہی یہ کام کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. امام اس کام کے لیے نہیں آئیں گے. دیکھیں پہلے امام سے لے کے گیارہویں امام تک اس امت نے یہی کیا، پہلے امام سے لے کے گیارہویں امام تک کے ساتھ اس امت نے کیا رویہ اختیار کیا. آج جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا سبب کیا ہے، تو اس کا بہت خوبصورت جملہ ایک جملے میں جواب دیا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا سبب وہی ہے جو ان کے غیبت میں جانے کا سبب ہے. امام غیبت میں کیوں گئے، کیوں یہ غیبت میں جانا پڑا؟ آپ پہلے امام سے گیارہویں امام تک دیکھ لیں سب کو. مولا علی کو کیوں تحکیم کو قبول کرنا پڑا؟ اب میں تاریخ نہیں بیان کر سکتا لیکن آپ نے ذہن میں دہرائی، کیا علی علیہ السلام تحکیم کے لیے آمادہ تھے؟ کیا مولا علی تحکیم قبول کرنے کے لیے تیار تھے؟ نہیں تھے، لیکن قبول کرنا پڑا کیونکہ ساتھ دینے والے نہیں تھے، انصار و عوان کی کمی تھی. علی علیہ السلام کے لشکر میں سب مالک اشر نہیں تھے، سب عمار یاسر نہیں تھے، بلکہ علی کے لشکر میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. یا اشبہ الرجال ولا الرجال، یہ کس کے لیے کہا؟ علی نے اپنے ساتھیوں کے لیے کہا نا، ایسے لوگ موجود تھے. فرمایا مجھے پسند ہے کہ وہ میرے دس لے لے اپنا ایک دے دے، کہا نا مجھے پسند ہے کہ میرے دس لے لے اپنا ایک دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہے اور تم حق پر ہونے کے باوجود منتشر ہو. ایسے لوگ تھے علی علیہ السلام کے ساتھ، ایسے لوگ تھے جو علی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، اور آ کے علی علیہ السلام سے پوچھتے تھے کیا یہ جنگ جو ہم کر رہے ہیں یہ کرنا ٹھیک ہے؟
اتنے کنفیوز لوگ تھے. علی کا ایک کمانڈر, علی علیہ السلام کا ایک کمانڈر جو تقوی و پرہیزگاری میں اس قدر بلند مقام پر تھا کہ اس زمانے کے آٹھ بڑے زہاد میں سے ایک تھا, زہاد و ثمانیہ میں سے ایک وہ کمانڈر تھا علی علیہ السلام کا جو تقوی و پرہیزگاری میں اس مقام پر تھا. مولا علی سے آ کے کہتا ہے صفین سے پہلے کہ یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے نا, میں اس میں کنفیوز ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ پلیز مجھے کہیں اور بھیج دیں, آپ کسی اور مارک پہ مجھے بھیج دیں. آپ نے کہا جاؤ, اور وہ چھوڑ کے چلا گیا علی کو. اتنا تقویٰ کہ علی کو چھوڑ کے چلا گیا اور وہ جا کے ایران میں کہیں جا کے بعد میں وہیں انتقال ہو گیا. مشہد میں ان کی قبر بھی موجود ہے, مشہد میں ایک زیارت گاہ باقاعدہ ان کی قبر ہے. یہ کون تھے؟ یہ علی علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئے کیونکہ کنفیوز تھے, تقویٰ اتنا تھا بظاہر. تو ایسے لوگ بھی علی علیہ السلام کے ساتھ, کیسے لوگ امام حسن کے ساتھ تھے, کیسے لوگ تھے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہ جنہوں نے آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا, آپ کھڑے ہوئے آپ کے پشت سے ابا کھینچ لیا, کہ نا ایسے لوگ. تو امام حسن علیہ السلام کو کیوں صلح کرنی پڑی؟ آپ تو جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے, صلح کرنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے. آپ نے لشکر تیار کیا, آپ تو مقابلے کے لیے آئے, لیکن صلح کرنی پڑی. کیوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 نظر آئے؟ 18,000 نے تو جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, لیکن جب وقت آیا نکل کے آنے کا 72 نہیں 100 سمجھنے چلے, کچھ تعداد بڑھا دی, لیکن کتنے تھے؟ نہیں آئے نا لوگ. اس کے بعد جتنا ہے میں تعلیم کا زمانہ آپ دیکھیں تو لوگ آ کے یہ پوچھتے ضرور تھے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے, ہر امام سے پوچھا گیا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے, اور ہر امام نے اس کا جواب جو دیا اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. سدیر سے عرفی امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت رسول قیام کیوں نہیں کرتے, آپ نے کہا چلو میرے ساتھ, لے کے چلے. بہت دیر تک چلتے رہے چلتے رہے, بہت دور جا کے ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا تو امام نے نماز پڑھی, سدیر سیرفی نے بھی امام کے ساتھ نماز پڑھ لی. جب نماز ختم ہوئی تو کچھ بھیڑ بکریاں چل رہی تھیں وہاں پہ, تو امام نے کہا سدیر ہے جو بھیڑ بکریاں اتنی ہیں نا, اگر اتنی تعداد میں بھی میرا ساتھ دینے والے ہوتے تو میں قیام کرتا. سدیر سیرفی کہتے ہیں میں نے ان کو کاؤنٹ کیا تو ان کی تعداد تھی 17. امام فرما رہے اگر اتنے بھی ہوتے تو میں قیام کرتا. اچھا اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے غور کیجیے, اگر امام صادق علیہ السلام قیام کرتے تو کتنے لوگ ساتھ دیتے؟ میرا خیال ہے 17,000 سے بھی زیادہ ساتھ دیتے, 17,000 سے بھی زیادہ ساتھ دیتے, کیونکہ اور بہت سے لوگوں نے قیام کیا, ان کے ساتھ بہت تعداد میں لوگ تھے, ٹھیک ہے کامیابی ہوئی بعض اوقات نہیں ہوئی, لیکن لوگ ساتھ دیتے تھے. جو مختلف تحریکیں چل رہی تھیں سادات کی, علویوں کی, شیعوں کی, بنو امیہ کے خلاف, بنو عباس کے خلاف, لوگ ساتھ دے رہے تھے نہیں دے رہے تھے؟ بنو عباس کا ساتھ کس نے دیا؟ اگر خراسان کے شیعہ ساتھ نہ دیتے بنو عباس والے کامیاب ہوتے؟ اگر ابو مسلم خراسانی, ابو سلمہ خلال جو خراسان کے شیعوں کا لیڈر تھا, جو بغداد کے شیعوں کا لیڈر تھا, اگر وہ بنو عباس کی تحریک کا ساتھ نہ دیتا تو وہ کامیاب ہوتے؟ نہیں ہو سکتے تھے کبھی, ساتھ دیا شیعوں نے. اگر چھٹے امام قیام کرتے تو ان کے ساتھ لوگ ہوتے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. پھر امام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ جو 17 ہیں اگر اتنے بھی ہوتے تو میں قیام کروں؟ امام ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو ایسے ہوں, مالک اشتر جیسے, عمار یاسر جیسے, حبیب ابن مظاہر جیسے, زہیر ابن قین جیسے, ایسے لوگ, ایسے نہیں تھے. مولا علی بھی ایسے لوگوں کو یاد کیا کرتے تھے, مولا علی اپنے زمانے میں یاد کیا کرتے تھے, کاش آج حمزہ ہوتے. حمزہ کون ہے؟ پیغمبر کے چچا, شہید ہو گئے جن کے عہد میں, ہے نا,
لیکن پیغمبر کے ایک چچا موجود تھے حضرت عباس، حضرت عباس موجود تھے، تو حضرت عباس موجود ہیں لیکن مولا علی کہہ رہے کاش حمزہ ہوتے، تو حمزہ کے اندر کوئی ایسی بات تھی جو عباس کے اندر نہیں تھی، جو حمزہ کے اندر بات تھی وہ عباس ابن عبد المطلب کے اندر نہیں تھی، کاش آج جعفر ہوتے، جعفر تیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے، علی علیہ السلام کے بھائی شہید ہو گئے، لیکن عقیل موجود ہیں، علی کے بھائی عقیل موجود ہیں لیکن علی جعفر کو یاد کرتے ہیں، جعفر کے اندر کوئی ایسی بات تھی جو عقیل کے اندر نہیں، کوئی ایسی بات ہے نا، پتہ چل جائے گی وہ بات، تھوڑا سا غور کریں تو، بیان نہیں کر رہا میں، تو چھٹے امام کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نہیں مل رہے، ویسے مل جائیں گے ساتھ دینے والے، ویسے مل جائیں گے، یہی ایک شخص آتا ہے دور سے خراسان سے یا کہیں اور سے، کہتا ہے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، امام نے کہا اچھا تندور میں آ کے بیٹھ جاؤ، اس نے کہا میں تندور میں ابھی تو میں آیا ہوں چل کے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے تندور میں بیٹھ جائے، آپ نے کہا اچھا یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ گئے، اس کے بعد ایک اور مخلص امام کا پیروکار آیا، جیسے داخل ہوا امام نے کہا تندور میں بیٹھ جاؤ، وہ گیا اور ہارون مکی تھے غالباً، تندور کے اندر جا کے بیٹھ گئے، امام نے اس سے کہا جا کے ڈھکنا ڈھانک دو، اس نے ڈھکنا ڈھانک دو، ڈھانک دو، پھر امام نے کہا اچھا تم کیا کہہ رہے تھے خراسان میں کتنے ہیں، بغداد میں کتنے ہیں، دوسرے شہروں میں، کوفے میں، بصرے میں، تو اس نے کہا مولا اس کی تو خبر لیجئے جس کو آپ نے تندور کے اندر بٹھایا ہوا ڈھکنا بھی ڈھانک دیا، کہا اچھا ڈھکنا ہٹا دو جا کے دیکھو، اب جو ڈھکنا ہٹا کر دیکھا اندر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ تلوار پڑھے ایک محمد والے
اللہ
امام نے پوچھا ایسے کتنے ہیں، ایسے کتنے ہیں، کہا نہیں مولا ایسے تو تندور میں اترنے والے شیعہ، تندوری شیعہ، تندور کی روٹی والے شیعہ تو ہیں، تندور کی روٹی کھانے والے شیعہ تو بہت ہیں، تندور میں اترنے والے شیعہ، کہا نہیں ایسے نہیں، تو پھر تو ائمہ تحریر کو ایسے لوگ نہیں ملے جس کی وجہ سے ان کو قید و بند میں جانا پڑا، جس کی وجہ سے ظالم حکمران نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، منہ دیکھتے رہ گئے شیعہ، 14 سال تک امام حسین کاظم علیہ السلام قید میں رہے، 14 سال تک امام کا امت سے رابطہ منقطع رہا، براہ راست رابطہ، انڈائریکٹ تھا، براہ راست رابطہ منقطع رہا، امت کو یہ احساس ہوا کہ میرے امام سے رابطہ منقطع میرا، امت نے احتجاج کیا اس کے اوپر، امت نے کوئی کوشش کی کہ ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، ہمارا ولی نعمت، حجت خدا ظالم کے چنگل میں ہے، ہمارا رابطہ اس سے منقطع ہے، تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ، یا نہیں ہمارے سارے معاملات چل رہے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے ہمارے ولی نعمت سے، ہمارا رابطہ نہیں، اور جب 14 سال قید کے بعد امام کو زہر سے شہید کر دیا گیا، اس کے بعد امام کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا، اب شیعوں کی غیرت جاگی، جب شہید بھی کر دیا گیا اور امام کے جنازے کو رکھ دیا گیا کہ ماذا اللہ یہ رافضیوں کا امام ہے، کوئی نماز بھی نہ پڑھے ان کے اوپر، اب شیعوں کی غیرت جاگی، ارے امام کا لاشا، امام کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پھر شیعوں کا ایک گروہ نکل کر گیا، اس نے جنازے کو اپنے قبضے میں لیا، غسل و کفن کے بعد قازبین میں دفن کر دیا، دفن کر کے مطمئن ہو گئے ہوں گے بھائی ٹھیک ہم نے بڑا کام کر لیا، ہم نے امام کے جنازے کو دفن کر دیا، ورنہ کربلا میں تو دفن بھی نہیں ہوئے تھے، امام مطمئن ہو گئے، کام ختم ہو گیا ان کا، لیکن جس امت کا امام 14 سال سے قید میں ہو اور وہ امت کچھ نہ کرے، گھر بیٹھی رہے، انتظار کرتی رہے کہ اس کے جنازے کو دفن کرے گی، تو امام اور امت کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ تو امت نے یہ سلوک کیا مسلسل ہر امام کے ساتھ. آپ نے امام رضا علیہ السلام کو مرو بلا لیا گیا ایران، امام جواد علیہ السلام کو بغداد بلا لیا گیا، ایک امام کو سامرہ بلا لیا گیا، جیسے ہی ہے نا. تو یہ کیا ہوا؟ انصار و عوان نہیں تھے وہ ساتھ دینے والے جن کی بنیاد پر وہ قیام کرتے. یہاں تک کہ آج انالیسس کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. کربلا کے واقعے کے بعد ائمہ اہل بیت سیاست سے دستبردار ہو گئے، کنارہ کش ہو گئے. تو امام جو ہوتا ہے مکتب تشیع میں جو امامت کا تصور ہے اس کے مطابق امام اس امت کا حادی ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، اسپریچول لیڈر بھی وہی ہے، پولیٹیکل لیڈر بھی وہی ہے، خدا کی طرف سے ہی. امام اس سے دستبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام اس سے دستبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نوے امام بھی جب زیارت پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ آپ پڑھیں تو زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر امام، کیونکہ امامت کا بڑا تصور اس کے اندر موجود ہے، بہت گہرا تصور، تو امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا سیاست العباد، اے بندوں کے سیاست دان، بندوں کے امور کو منظم کرنے والے، آپ پر ہمارا سلام. کیونکہ بندوں کے امور ان کے ہاتھ میں ہیں، انفرادی امور بھی ہیں، روحانی امور بھی ہیں، اجتماعی امور بھی ہیں، یہ سب ان کے ذمے. تو کیوں لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ وہ دستبردار ہو گئے؟ اس لیے کہ انصار و عوان کی کمی کی وجہ سے وہ آپ کو قیام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن کیا واقعی وہ قیام نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یہ خود ایک بحث ہے، اس کے آرگومنٹس ہیں، ثبوت ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے ائمہ طاہرین بھی قیام کرنا چاہتے تھے لیکن انصار و عوان کی کمی. امام زمانوں کے غیبت میں کیوں جانا پڑا؟ انصار و عوان کی کمی. امام تشریف کب لائیں گے دوبارہ؟ جب انصار و عوان مکمل پورے ہو جائیں گے. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انصار و عوان کی کمی. آج پورے ہو جائیں، آج امام تشریف لے آئیں گے. دیکھیں ہم امام سے شکایت کر رہے ہیں کہ مولا ظلم جور میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، مومنین پر سخت حالات ہو گئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، فلاں، تشریف لے آئیے. تھک گئے ہم جنازے اٹھا اٹھا کر، کندھے دکھ گئے ہمارے، ایسے کلام بھی پڑے جا رہے ہیں آج کل کہ لاشیں اٹھا اٹھا کے کندھے دکھ گئے ہمارے، تشریف لے آئیے. یعنی ہم امام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے، حالات ایسے ہو گئے جن کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں امام اس کام کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، یا آپ غلط پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. امام اس لیے نہیں آئیں گے کہ امام آپ کے حصے کا کام کریں، ہمارے حصے کا کام کریں. نو، ناٹ ایٹ آل. امام اس وقت تشریف لائیں گے جب ہم ان کے پروجیکٹ کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے. امام تو جب آئیں گے، ہم ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ مولا ہمارے حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں اور ہم جو یہ حالات ہیں زمانے کے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے، نالائقی کی وجہ سے، آپ تشریف لے آئیے تاکہ ہمارے حصے کا کام کریں. اپنے حصے کا تو آپ کو کرنا ہی ہے. اس کام کے لیے امام نہیں آئیں گے. امام تو اس وقت آئیں گے جب ہم ان کو یہ یقین دلائیں گے کہ ہماری نصرتیں، ہماری مدد آپ کے لیے آمادہ اور تیار ہے. جیسے آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی زیارت اربعین میں پڑھا ہوگا، وَنُسْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّتُن، ہماری نصرت مدد آپ کے لیے ریڈی. یا عربین میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے صرف، یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے روضے میں جا کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کو تجدید عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہماری نصرتیں، ہماری مدد، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کے لیے حاضر ہے. وہ امر لے امر کو متبع، ہمارا امر آپ کے امر کے تابع. یہ بات جب ہم کہیں گے اپنے زمانے کے امام کو کہ مولا ہماری نصرتیں آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے امور آپ کے حکم کے تابع ہیں، پریکٹیکلی، تو اس کے لیے ہم امام سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے کیونکہ ہم آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں. اور اس بات کو کون دیکھ رہے ہیں، کون نوٹ کر رہے ہیں، کون کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. ہم منتظر ہیں، امام منتظر، ہم انتظار کرنے والے ہیں، امام وہ ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، امام خود بھی منتظر ہے، امام خود بھی منتظر ہے. امام کس کے منتظر ہیں؟ امام حکم خدا کے منتظر ہیں. امام خود بے چین ہیں، امام خود بے قرار ہیں، کب اذن ظہور ملے اور ظاہر ہو. اب کون دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، خدا دیکھ رہا ہے کہ ان کے نصرت کرنے والے کتنے آمادہ ہوئے ہیں. جس دن آمادہ ہو جائیں گے اس دن خدا کی اجازت ہوگی، جائیے اعلان کر دیجئے. خدا دیکھ رہا ہے نا تعداد پوری ہوئی نہیں ہوئی. اب ہم امام سے شکایت نہ کریں، ہم امام سے شکایت کرتے ہیں نا، اب ہم امام سے شکایت نہ کریں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کیا ہم آمادہ ہیں. ایک مثال میں لیتا ہوں، ایک بچہ ہے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، پیرنٹس نے کہا ٹیچر سے کہ آپ سر پلیز ایک دفعہ اور ٹیسٹ لے لیں اس کا. ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے ایک اور لے لیتے ہیں ٹیسٹ. چلو اس سے آپ کہیں جس دن اس کو یہ لیسن پورا یاد ہو جائے نا، اس دن آ کے مجھے بتایا، اسی دن ٹیسٹ لے لوں گا میں. اچھا پھر یہ ہوا کہ ایک مہینہ گزر گیا، دو مہینے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، پھر ایک دن پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آئی تو پیرنٹس نے کہا ٹیچر سے، ارے سر آپ نے ٹیسٹ نہیں لیا تھا، آپ نے کہا تھا اس بچے کا ٹیسٹ لیں گے، چھ مہینے ہو گئے آپ نے ٹیسٹ نہیں لیا. ٹیچر نے کہا مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ چھ مہینے ہو گئے؟ یہ تو آپ اپنے بچے سے کہیں گے بیٹا چھ مہینے کیوں ہو گئے تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوا، میں نے تو کہا تھا نا جس دن لیسن یاد ہو جائے مجھے بتانا میں ٹیسٹ دے لوں گا. چھ مہینے گزر گئے اب تک لیسن اس کو یاد نہیں ہوا، تو یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں چھ مہینے کیوں ہوئے؟ یہ تو آپ اپنے نور نظر لگتے جگر اور چشم و چراغ لوہے مزار اس سے پوچھے چھ مہینے کیوں گزر گئے. تو یہ جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں مولا ایک ہزار سال گزر گئے، گیارہ سو سال گزر گئے، گیارہ سو چالیس سال گزر گئے، ارے بھائی اپنے آپ سے پوچھیں. امام کو نہ دکھائیں کیلنڈر، اپنے آپ کو دکھائیں کہ اگر گیارہ سو سال ہو گئے اور تم میں تین سو تیرہ پیدا نہیں ہوئے، گیارہ سو سال میں تمہارے تین سو تیرہ تیار نہیں ہوئے آج تک. دیکھیں تین سو تیرہ سے دنیا بھر میں انقلاب نہیں آ سکتا، پوری دنیا میں عالمی انقلاب لانا ہے آپ کو، تین سو تیرہ آدمی لا سکتے ہیں کیا؟ تین سو تیرہ آدمی نہیں لا سکتے. لیکن تین سو تیرہ وہ ہوں گے جو پہلی مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ان تین سو تیرہ کے پیچھے بھی ایک قوم ہوگی. تین سو تیرہ فرض کریں آج امام کا ظہور ہو جاتا ہے انشاءاللہ، آج اگر امام کا ظہور ہو جائے تو امید ہے یہ ہے کہ تین سو تیرہ میں سے ایک مثلا سید حسن نصر اللہ ہوں گے، جو بظاہر آثار لگ رہے ہیں ہمیں کہ تین سو تیرہ میں سے آج اگر امام کا ظہور ہوتا ہے ان میں سے ایک ہوں گے سید حسن نصر اللہ. اب دنیا جانتی ہے کہ حسن نصر اللہ ایک نہیں ہے، اگر ایک حسن نصر اللہ امام کی خدمت میں پہنچ گیا اس کا مطلب ایک نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے پورا ایک لشکر ہے. ایسے اگر 313 حاضر ہو جائیں تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد. تو وہ 313 تیار کیوں نہیں ہوئے؟ ایک صاحب نے کہا یہ بڑی مشکل مثال آپ نے دے دی. میں نے کہیں اور مثال دی تھی، کہیں بہت مشکل کر دیا آپ نے تو، حسن نصر اللہ 313. میں نے کہا نہیں، میں نے ایک مثال دی ہے، امام علیہ السلام کے انصار میں 313 میں سے سب کے سب جہادی نہیں ہوں گے بلکہ ہر شعبہ حیات کے لوگ ہوں گے. روایتوں میں ہے کہ 50 کے قریب خواتین بھی ہوں گی، 313 میں سے 50 کے قریب خواتین بھی ہوں گی، تو ہر شعبہ حیات کے لوگ ہوں گے. ایک عالمی انقلاب آنا ہے نا، اس عالمی انقلاب میں ہر شعبہ حیات کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. صرف تلوار چلانے والے نہیں چاہیے، اور شعبے کے لوگ بھی چاہیے. ایران میں انقلاب آ گیا، حکومت آ گئی حضرت امام خمینی کے پاس. اچھا حکومت تو آ گئی ان کے پاس، شاہ بھاگ گیا. اب اگر ٹیلی ویژن کا جو ڈائریکٹر ہے فرض کریں وہ شاہ کا وفادار ہو تو امام خمینی کی آئیڈیالوجی چلنے دے گا ٹیلی ویژن پہ؟ نہیں چلنے دے گا. جو بڑے اخبار ہے فرض کریں اس کا جو ایڈیٹر ان چیف ہے وہ شاہ کا وفادار ہے تو وہ خمینی کے انقلاب کو پروموٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. سو اینڈ سو ڈیڑھ سو ہر شعبے میں اسی طرح. تو ہر شعبے کے اندر ضروری ہے کہ اسی آئیڈیالوجی اسی ڈاکٹرائن کے فالوور موجود ہوں. تو ہر شعبے کے انسان کی ضرورت پڑے گی، ہر فیلڈ کے لوگوں کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہماری صلاحیتیں ہیں، جو بھی ہمارے وسائل ہیں، وہ سب ہم آمادہ اور ریڈی رکھیں کہ بولا ہمارے پاس یہ کوالٹی، ہم یہ پیش کر سکتے ہیں.
خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات.
انتظار ایک کیفیت کا نام ہے، ایک بے چینی کا نام ہے، بے قراری کا نام ہے. اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی بہت ہی اہم انسان کا، اور آپ کے دروازے پہ بیل بجتی ہے، آپ فوراً بھاگ کے جاتے ہیں، شاید وہ آ گئے. موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، آپ فوراً اٹھاتے ہیں، شاید انہیں کی کال آ گئی، ہے نا سر؟ ایسے جب امام کا نام نامی اس پہ گرامی آتا ہے، کہا گیا کھڑے ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ کہ شاید وہ تشریف لے آئے. اور جیسے ان کا نام آئے ایک قدم آگے بڑھاؤ، سر آگے جھکا کر ہاتھ کو سر پہ رکھو. یعنی ہم آپ کی نصرت کے لیے گھر سے نکلنے کو آمادہ ہیں، تیار ہیں. اور اگر آپ کی خاطر ہمارا سر چاہیے تو یہ سر حاضر ہے، ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں. اس آمادگی کا اظہار، ریڈینیس، جیسے ایک فوج ہوتی ہے نا، ریڈی فوج. کمانڈر کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ہیڈ کوارٹر، وہاں سے میں واپس آؤں گا انسٹرکشنز کچھ لے کر، اور تم لوگ الرٹ رہنا، ریڈی رہنا. جب میں واپس جیسے آؤں گا اس کے بعد ایک ہم فائنل مقابلہ کریں گے، ایک بڑا حملہ کریں گے، اس کے لیے ریڈی رہنا. کمانڈر چلا گیا ہیڈ کوارٹر. اب جو سپاہی ہیں انہوں نے تھوڑی دیر تک تو انتظار کیا کہ ہمارا کمانڈر آئے گا آئے گا آئے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کمانڈر صاحب تو ابھی تک آئے نہیں، پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے. چلو یار یونیفارم اتارو، بوٹ اتارو. کچھ لوگوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے کارڈس کھیلنے شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے گانے سننا شروع کر دیے، کچھ سونے چلے گئے، کچھ تفریح میں لگ گئے. اب جب کمانڈر صاحب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ سپاہی جن کو میں نے کہا تھا کہ ہائی الرٹ رہنا اور ہم فائنل بیٹل شروع کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا ان فوجیوں کے ساتھ مقابلہ کروں میں؟ یہ تو ریڈی نہیں ہے، یہ تو گانے سننے میں لگے ہوئے، یہ تو کھیلنے میں لگے ہوئے، یہ تو یونیفارم ہی نہیں پہنے ہوئے، یہ تو سو رہا ہے ابھی. ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، وہ فائنل مقابلہ. الرٹ فوج ایسے نہیں ہوتی،
الرٹ فوج ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے بس آرڈر ہوتے ہی آگے بڑھنا، ایسی فوج بن گئی الرٹ فوج کہ جیسے وہ تشریف لائیں، جیسے آرڈر ہو فوراً. اس وقت یہ نہ کہیں کہ مطلب چھٹی کی اپلیکیشن ابھی دینی ہے، ابھی تو ٹریننگ لینا باقی ہے، پھر جائیں گے ہم. انتظار کی بے چینی، فراق امام میں تڑپنا. دعائے ندبہ کیا ہے؟ فراق امام میں ایک عاشق امام کی فریاد، امام کی فراق، امام سے دوری. عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، کہ مولا سخت ہے میرے لیے کہ میں ہر چیز کو تو دیکھ رہا ہوں، آپ کی زیارت سے محروم ہوں. کیا واقعی سخت ہے ہمارے لیے؟ کیا ہمارا کوئی کام امام علیہ السلام کی غیبت کی وجہ سے رکتا ہے؟ یا سارے کام ہو رہے ہیں ایسے جو سارے کام ہو رہے ہیں، نوکری ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں دنیا کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. کہیں کسی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ جی ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی کمی کا شدت سے احساس ہو؟ ایک انسان ہے، بوڑھا انسان ہے، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، وہ امریکہ میں، وہ پاکستان میں، اس کو ہر وقت اپنے بیٹے کی کمی کا احساس ہوتا ہے. عید آتی ہے تو بیٹا یاد آتا ہے، بقرعید آتی ہے تو بیٹا یاد آتا ہے، محرم آتا ہے تو بیٹا یاد آتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بیٹا یاد آتا ہے، شادی میں جاتا ہے کسی کی تو بیٹا یاد آتا ہے. میرا بیٹا ہوتا تو آج یہ کرتا، میرا بیٹا ہوتا مجھے ہسپتال لے کے جاتا، میرا بیٹا ہوتا تو مجھے جلوس میں لے جاتا، ہر وقت یاد آتا ہے نا. ایک مومن کو امام یاد آتی ہے، کہا تھا ہم صحیح کیا، عید کا دن ہو تو دعا ندبہ پڑھو، بقرعید کا دن ہو تو دعا ندبہ پڑھو، غدیر کا دن ہو تو دعا ندبہ پڑھو، جمعہ کا دن ہو تو دعا ندبہ پڑھو. یہ سب عیدیں، اعیاد اربعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور روزے جمعہ، تاکہ یاد آئے کہ ہم امام کے فراق میں تڑپ رہے ہیں. ہمارا امام، ہمارا سرپرست، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، حالت غیبت میں ہے، اس کو یاد کر کے فریاد کرو. تو کیا ہماری عملی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو رکتی ہو امام کی وجہ سے؟ کہیں پر احساس ہوتا ہو کمی کا احساس؟ اگر نہیں ہے تو کہاں منتظر ہیں ہم؟ ہمارے سارے معاملات تو چل رہے ہیں، ہم کس چیز کے منتظر؟ سارے معاملات ہو رہے ہیں، باقی دعائے ندبہ پڑھنا ہے چلو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ثواب کے لیے، برکت کے لیے. بہت سارے مومنین گھر پہ آئیں گے تو گھر میں برکت ہو جائے گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، حاجات پوری ہو جائیں گی. دعائے ندبہ کا اسٹیٹس ہم نے یہی بنا دیا آلموسٹ، ناشتے واشتے اور یہ وہ، اور مومنین کی آمد، اور جمعہ ورکنگ ڈے، جمعے کو پڑھ نہیں سکتے، اتوار کو پڑھ لیتے ہیں، جمعے کو تو چھٹی نہیں ہے اس لیے اتوار کو پڑھ لیتے ہیں. امام سے بھی کہیں گے مولا سنڈے کو ہی آئیے گا، جمعے کو اگر آپ آئے تو جمعہ تو ورکنگ ڈے، جمعے کو تو ٹائم ہے نہیں. تو کتنے آمادہ ہیں ہم، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ انتظار والی کیفیت کتنی ہے ہمارے اندر، ہے یا نہیں؟ اور یہ سوچیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس بڑے تحریک کا، کس بڑے انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے بھی ہماری زندگی میں فرق پڑے گا. یعنی ہم ایک عادلانہ نظام کے نفاذ کا انتظار کر رہے ہیں نا، عدل و انصاف کے نفاذ کا. تو ہم وہ جو عادلانہ نظام کا انتظار کر رہے ہیں، اس عادلانہ نظام کو ہم کتنا اہم سمجھتے ہیں، اور اس کی خاطر ہم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہیں یا نہیں؟ ان تمام چیزوں کا تعلق کانسیپٹ سے، کہ ہمارا امام علیہ السلام کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے، کیسا ہے، کچھ ہے بھی ایسی؟ کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا دیکھیں امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جو روایات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق امام کی آمد سے پہلے جو دنیا کی حالت ہوگی،
تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ جائے گا، جو کیفیت بتائی گئی ہے اس کے مطابق اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ جائے گا۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ جن جن لوگوں کا کاروبار بزنس اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، بہت سی دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں صرف میں اسٹاک ایکسچینج کی، کہ آپ جن جن لوگوں کا بزنس اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ امام کی آمد سے قبل اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو جائے گا، میرا کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو کیا امام کی آمد، کیا وہ عالمی انقلاب، کیا وہ عادلانہ نظام اتنا اہم ہے کہ میرا کاروبار تباہ ہو جائے بے شک، لیکن وہ نظام نافذ ہو جائے؟ اور اگر دل سے آواز آئے کہ ہاں وہ عالمی انقلاب، وہ عادلانہ نظام واقعی اس قدر اہم ہے، میرا کاروبار بے شک تباہ ہو جائے لیکن وہ نظام آ جائے، تو پھر کہو اللہم اجل لولیک الفرج۔ غلط فہمی نہ ہو، بعد میں پچھتاوا ہو کہ ہم نے کیوں یہ دعا کر دی، کیوں امام تشریف لے آئے۔ تو جتنا کانسیپٹ کلیئر ہوگا انسان کے سامنے، اتنا اچھا وہ منتظر امام بنے گا، پھر اس کے دل سے آواز نکلے گی، پھر اس کے دل سے آواز نکلے گی۔ تحریک پاکستان کے ایک رہنما تھے، بڑی جوشیلی تقریر کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہا اگر پاکستان کی خاطر میرے جسم کے جوڑ جوڑ سے، ایک ایک عضو سے خون کا فوارہ نکل آئے، زخمی ہو جاؤں میں، مجروح ہو جاؤں، تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن پاکستان بننا چاہیے۔ اچھا کوئی اور آدمی تھا، وہ قریر ایک اور بھی، اس نے ان کی تقریر سن لی، دوسری جگہ آیا کہ اس نے بھی یہ تقریر کر دی اسی طرح کی۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جو تقریر کی، تو میں گزشتہ 25 سال 30 سال سے تحریک پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، میرا ایک ماضی ہے، میرا ایک ریکارڈ ہے، تم ایسی بات نہ کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کی شکل دیکھو کہ اگر میں پاکستان کی خاطر مر جاؤں گا تو بیوہ ہو جائے گی، اپنی بچوں کی شکلیں دیکھو کہ اگر میں پاکستان کی خاطر مارا گیا تو بچے یتیم ہو جائیں گے، اپنے کاروبار کو دیکھو کہ تمہارا کاروبار تباہ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کی خاطر۔ جب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کیلکولیشن کر کے تمہیں یہ نظر آئے کہ پاکستان ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اہم ہے، پھر یہ جملہ کہو، ورنہ خالی جذبات میں تقریر نہ کرو۔ تو یہ تو پاکستان کی بات ہے، ہم عالمی انقلاب کی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، تو وہ باتیں جو ہم زبان سے کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کبھی ہم نے سمجھا ہے اس کو؟ وہ جملے جو ہم زیارتوں میں پڑھ رہے ہیں، بل وجعلنا من المستشهدین بین یدی، کہ بار اللہ ہمیں ان کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مر کے کٹ کے آس پاس گرنے والوں میں سے قرار دے، اس کے لیے تیار ہیں ہم؟ یا صرف ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے امام تشریف لائیں گے ایک ہوا چلے گی ایسی، ظالم جابر فاسق فاجر سب پھر نار ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، ایک عالمی عادلانہ حکومت قائم ہو جائے گی اور ہم ڈپٹی کمشنر لگ جائیں گے جا کے۔ یہ غلط فہمی مولا علی کی حکومت میں بھی تھی، جب علی علیہ السلام کی حکومت آئی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ اب ہماری حکومت آ گئی ہے۔ ہماری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ حکومت میں تھے وہ انجوائے کر رہے تھے، اب ہمارا ٹرن آیا، اب ہماری اننگ شروع ہوگی، اب ہم انجوائے کریں گے، اب وہی سارا کام ہم کریں گے جو پہلے والے کر رہے تھے۔ چند دنوں کے اندر غلط فہمی دور ہو گئی کہ علی کی حکومت ہماری حکومت نہیں ہے، علی کی حکومت عدل کی حکومت ہے، علی کی حکومت عدل کی حکومت ہے، علی کی حکومت کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے، امام زمانہ کی حکومت بھی عدل کی حکومت ہے۔ وہ شیعوں کے نجات دہندہ بن کے نہیں آئیں گے، وہ انسانیت کے نجات دہندہ بن کے آئیں گے، یہ بات ذہن میں رہے، انسانیت کے نجات دہندہ بن کے آئیں گے۔ بس آج کے بحث کو ہم یہ روک دیتے ہیں کہ انتظار ایک کیفیت کا نام ہے، سفر کا مہینہ ہے، قربانی کی بات آئی تو اہل بیت سے زیادہ قربانی کس نے دی؟ دیکھیں جن کے گھر کی چیز ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو قدر ہوتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اسلام پہ اگر برا وقت آیا، یزید اگر مسلط ہو گیا، حلال کو حرام کرنے لگا، حرام کو حلال کرنے لگا، سنتوں کو مٹانے لگا، بدعتوں کو ہوا دینے لگا، کس کو تکلیف ہونی چاہیے؟ اس کو تکلیف ہوگی نا جو اس دین کا، اس شریعت کا وارث ہے، سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوگی. اسی لیے حسین نے کہا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہی ہمارے گھر میں اتری ہے. بنا فتح اللہ و بنا یختم، خدا بند عالم اس کائنات میں ہر چیز کا آغاز ہم سے کرتا ہے، اختتام ہم پہ کرتا ہے، ہمیں اس کے وارث ہیں. ہمیں تکلیف ہوگی اور کس کو ہوگی؟ کس نے قربانی دی؟ مسلمان بہت تھے، پیغمبر کے رشتہ دار بھی بہت تھے. دیکھیں پیغمبر کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، بڑی اہم پوسٹوں پہ رہیں، اپنے اس اسٹیٹس کو انہوں نے انجوائے کیا ہر دور میں. لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو ہر جگہ قربانی دینے والے آپ کو نظر آئیں گے، آل ابو طالب. آل ابو طالب کربلا میں کون ہے؟ اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد علی، ٹھیک ہے نا، آل ابو طالب کو قربانی. ان کو احساس ہے ہمارے گھر کی چیز، ہم اس کے بارے سے تو وہی قربانی دیں گے. آج کی شب بعض روایت کے مطابق جناب زینب کی شہادت کی شب ہے، ایک روایت کے مطابق. اور اس شہزادی کی جو قربانی ہے اسی کے طفیل آج اس عزاداری باقی ہے. انہوں نے پیغام حسینی کو جگہ جگہ پہنچایا، ورنہ کربلا میں، کربلا کے ریگزار میں حسین ابن علی کا خون جذب ہو جاتا. یہی یزید بھی چاہتا تھا، یہی یزید بھی چاہتا تھا، لیکن جناب زینب نے عہد کیا کہ حسین کے خون کو کربلا میں جذب نہیں ہونے دیں گی. اور اسیری کے باوجود، اسیری تو ہے بہت بڑی مصیبت، لیکن اسیری کے باوجود شہزادی نے بازاروں اور درباروں میں ہر جگہ حسین ابن علی کا پیغام پہنچایا. جہاں لوگ ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، ابن زیاد کا خوف تھا لوگوں کے دلوں میں. ابن زیاد پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے بارے میں خدا کا فیصلہ کیسا پایا؟ کتنا مشکل سوال ہے، کتنا مشکل سوال ہے. شہزادی اگر جواب میں کہتی کہ ہم نے خدا کے فیصلے کو بہت مشکل پایا لیکن ہم نے صبر کیا، یہ جواب بھی ہو سکتا تھا کہ خدا کا فیصلہ بہت مشکل تھا، کربلا میں بہت مشکل فیصلے ہوئے. امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے لاشے کو ہاتھ میں لے کر، رضن بے قضا ہی بارلا، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، وہ تسلیم مل امر، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. کتنا مشکل ہے خدا کی رضا پہ راضی ہونا کہ چھ ماہ کا بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو جائے، اور حسین کہیں کہ بارلا تیرے رضا پہ میں راضی ہوں. تو خدا کے فیصلے بعض اوقات بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن مومن اس کے اوپر راضی ہوتا ہے. اگر شہزادی یہ جملہ کہتی تو بھی صحیح تھا، خدا کا فیصلہ مشکل تھا لیکن ہم نے صبر کیا. لیکن شہزادی نے وہ جملہ کہا، ابن زیاد کے وہم میں گمان بھی نہیں آ سکتا، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا کی جانب سے سوائے حسن و جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. انتہا ہے معرفت. ابن زیاد کا دربار، یزید کا دربار، جہاں یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید شراب پی رہا ہے، وہی اور رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، معاذ اللہ یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جنہوں نے اقتدار کی خاطر رچایا. کبھی زمانے جاہلیت میں کفر اور شرک کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتا ہے، کاش میرے بدر میں مارے جانے والے باپ دادا زندہ ہوتے تو میری تعریف کرتے. ایسے حالات میں جہاں سب خاموش ہیں، چپ ہیں، ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھ کے کہتی ہیں، محلن محلن یا یزید، بس بہت ہو گیا، زیادہ آگے نہ بڑھ. کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر؟ ایسی بات کر دی جو یزید خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ بھرے مجمع میں کوئی کہہ سکتا ہے. فرمایا اس سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ جو پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبانے والی کے خون اور گوشت سے جس کا جسم بنا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جملہ؟ آپ نے کہا. خود بارشان یہ جرت, شہامت, استقامت, اظہار حق کس کس طریقے سے آپ دیکھیں گے اس بیوی کو. ذاتی قربانی کہ جب چلنے لگی مکے سے, عبداللہ ابن جعفر نے دو بچے حوالے کیے, ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. بعض لوگ عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں. تو دیکھیں روایت یہ ہے, بہت سی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اون محمد مدینے سے نہیں چلے بلکہ سید الشہداء جب مکے سے نکلے راستے میں ایک منزل ایسی آتی ہے جو مدینے سے بہت قریب ہے. عبداللہ ابن جعفر دو بچوں کو لے کے وہاں پر آئے اور حوالے کیا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ دو بچوں کو اپنے ہاتھ سے حوالے کر دیں اور اس کے بعد جناب زینب ان کو لے کر آئے. یقیناً جناب زینب نے اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کی ہوگی نا, بچوں کو بتایا ہوگا ہے بچوں تم جعفر تیار کے پوتے ہو, جعفر تیار. دیکھو میدان میں جانا تو سینے پہ زخم کھانا, سینے پہ زخم کھانا. اور بچے یقین دہانی کرا رہے مادر گرامی آپ فکر نہ کریں, بس آپ مامو جان سے اجازت دلوا دیں. اللہ اکبر, مامو اور بھانجے کا رشتہ کیسا قریبی رشتہ ہوتا ہے, بچے کتنے مانوس ہوتے ہیں اپنے ماموں سے. حسین کے سامنے جب یہ بچے آئے ہوں گے اجازت لینے کے لیے تو حسین پر کیا گزری ہوگی. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں جناب زینب سے کہ بہن شاید عبداللہ اس پر راضی نہ ہوں کہ ان بچوں کو میدان میں لیا جائے. شہزادی نے کہا عبداللہ ہی نے تو حوالے کیا ہے, عبداللہ نے تو حوالے کیا ہے. اور اس کے بعد حسین نے جب اجازت دی تو ایک مرتبہ بچوں کو سینے سے لگایا اور روز عاشور ان چند مواقع میں جب حسین علیہ السلام آواز بلند گریا کرنے لگے ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب اپنے بھانجوں کو سینے سے لگا کے گریا. اور اس کے بعد بچے ایک مرتبہ میدان میں گئے اور مقابلہ شروع ہوا, لیکن ننھے ننھے بچے تھے کیسے مقابلہ کرتے, کہاں تک مقابلہ کرتے. دشمن جب یہ دیکھتا تھا کہ یہ ایک کے بعد ایک دشمن کو فنار کر رہے ہیں, سب مل کے حملہ آور ہوا کرتے تھے. جب سب مل کے حملہ آور ہوئے ایک مرتبہ یہ ننھے شہزادے شام کے بادل میں کہیں گم ہو گئے اور اس کے بعد اپنے ماموں کو آواز دی. حسین گئے لیکن جب پہنچے فرمایا افسوس ہے کہ تو نے اپنے ماموں کو پکارا لیکن جب میں پہنچا تمہاری مدد کے قابل نہ رہا. ایک مرتبہ بچوں کی لاشیں جب خیمے میں آنے لگی, جب کسی بنی ہاشم کے جوان کی لاش آتی سب سے پہلے جناب زینب خیمے سے نکل کے جایا کرتی تھی, استقبال کیا کرتی تھی. لیکن جب اون محمد کے لاشیں آئے جناب زینب نکل کے نہیں آئی. بیویوں نے تلاش کیا کہ کہاں ہے مام, تو جا کر دیکھا کہ ایک مرتبہ خیمے میں سجدے میں ہے کہ بچوں تم نے میری آبرو رکھ لی, یا شاید جناب زینب اس لیے نہیں آنا چاہتی کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کی نگاہوں میں کوئی شرمندگی کے آثار ہوں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے مدینہ, اس پورے سفر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جب کبھی آپ نے اپنے شہزادوں کو یاد کر کے گریا کیا ہو, اپنے بچوں کو کبھی یاد کیا ہو. ہاں رہائی کے بعد جب مدینہ پہنچی, جب اپنے گھر میں گئی تو ایک مرتبہ بچوں کے خالی مسند دیکھے, زینب ماں بھی ہیں, اب بچوں کی یاد آئی, عبداللہ ابن جعفر کو تعزیت پیش کی. اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مومنین جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ, جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء اور عزاداری کو اور عزاداری سید الشہداء کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار الہ جو لوگ وطن عزیز میں, دنیا بھر میں فرقہ واریت, دہشت گردی, انتہا پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کا زائم کو خاک میں ملا دے, ان کے سرپرستوں کو ذلیل و خوار فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے شہدائے کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے زور میں تاجل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.